Yani Rab her hadis mi varid kalimat-i tayyiba ke mahani ki tawzi aur unka bayan isme irshad hua man yaqum laylatul qadr isme mausool min maana ishad qum fele muzare zoom hai fele muzare mein jo zameer hai mustatir وہ من اسم شرط کی طرف لوٹتی ہے یقم اسم شرط حل رفع میں مبتدا ہے اور یقم اس کی خبر لیلۃ القدر مضاف اور مضاف الیہ منصوب ہے لیلۃ القدر منصوب ہے عدل مفعولیت امام عینی نے اس کو مفعول بھی بتایا فعل یقم کا اور اس پر نظر فرمائی کہ یہ مفعول فی نہیں ہے اس اعراب کی وجہ ظاہر نہیں ہے بظاہر لیلۃ القدر منصوب علی الظرفیت معلوم ہوتا ہے یہ منصوب ہے اس کا اعراب یہ ہے کہ یہ مفعول فی واقع ہے یقم کا اور گویا کہ تقدیر یہ ہے کہ من یقم فی لیلۃ القدر جو لیلۃ القدر میں قیام کرے یہ جملہ شرطیہ ہے فعل اپنے مفعول کے ساتھ مل کر کے خبر واقع ہوا من کی اور یہ من یقم مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ شرطیہ ہوا اس کی جزا یہ آئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وہ اس کے گناہ اگلے ہوئے وہ معاف ہو جائیں گے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے گا یہ غفر لہ فعل مجھول ہے لہ جار مجرور غفرت متعلق ہے اور ما تقدم ما اس میں موصول ما تقدم فعل ماضی ضمیر اس میں مستتر لوٹ رہی ہے ماں کی طرف یہ ماں تقدمہ رسول اپنے سلے کے ساتھ محل رفا میں نائب فعال ہے غفرہ با. اور من ذنبہ جار مجرور, من جار حرف جر اور ذنبہ مضاف مضاف الیہ. من ذنبہ بیان ہے ما تقدم آپ کہ جو اس کے گناہ جو کچھ پہلے ہوا یعنی اس کے گناہ وہ معاف ہو جائیں گے. اب بیچ میں ہے ایمانا و احتسابا, اس میں وجوہ رب چند ہیں. ایمانا و احتسابا دونوں مصدر ہیں, بتاویل اس میں فاعل مؤمنا و محتسبا. یہ قم میں جو ضمیر ہے وہ ذو الحال ہے, یہ مؤمنا و محتسبا قم سے حال واقع ہے اور منصوب ہیں اس بنا پر کہ یہ دونوں حال ہیں یقم کا بتاویل اس میں فاعل. مصدر کو اس میں فاعل کے معنی میں لے لیا مؤمنا و مجذبا, اور یہ دونوں حال یا تو متداخلہ ہیں ایک دوسرے میں داخل ہے, ایک وصف جو ہے دوسرے میں ملحوظ ہے وہ اس کے لیے قید ہے, یا یہ دونوں مترادف ہیں کہ مفہوم کے اعتبار سے اگرچہ دونوں میں تغایر ہے لیکن مصداق اور تحقق کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں. مومن وہی ہے جو محتسب ہو, طالب ثواب ہو اللہ تبارک و تعالی سے, اور طالب ثواب وہی ہوگا جو مومن ہوگا. لہذا یہ دونوں حال مترادف ہیں یا متداخلہ ہیں, ایک اعراب یہ ہے اور ایک اعراب یہ ہو سکتا ہے کہ ایمانن احتسابا منصوب ہے بنزع الخافض, یعنی یہاں پر ایک حرف جر مقدر ہے اس کو حرف جر کو محذوف کر دیا, اب جب حرف جر نہیں رہا تو اس لفظ کو منصوب پڑھا گیا, یہ نزع خافض کہلاتا ہے. تقدیر بات یہ ہے من یقم لیلۃ القدر عن ایمان واحتساب. اب عن کے معنی آتے ہیں تحلیلیہ, علت کا فائدہ دیتا ہے. اس طور پر یہ کہہ سکتے ہیں ایمانا واحتسابا یہ مفعول لہو ہے یقم کا, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایمانا واحتسابا تمیز ہے یقم کا. یقم میں ایک قیام میں ایک گونا ابہام تھا کہ لیلۃ القدر میں کس طرح کا قیام مراد ہے. حدیث نے یہ واضح کیا کہ وہ قیام مراد ہے جو ایمان کے ساتھ ہو اور طلب ثواب کے ساتھ ہو. اور وہ قیام مراد نہیں ہے جو ایمان سے خالی ہو، یا ایمان تو ہو لیکن اس کے ساتھ فخر، مباحات، ریا اور دکھاوا اور نمائش، ایسا قیام مراد نہیں ہے، بلکہ ایمان بھی ہو اور اخلاص بھی ہو، اور آدمی جو ہے اپنی اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے کی کرے، اور اپنی اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن جب میزان عمل قائم کیا جائے گا اس دن کے لیے ذخیرہ رکھ دے، یہ احتساب کے معنی ہے. اب یہاں پر یہ کہ ایمانن فرمایا، یہاں ایمان کے متعلقات یعنی مؤمن بھی کو ذکر نہیں کیا، تو اس کے متعلقات بہت ہیں، اللہ پر ایمان، محمد الرسول اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، حشر و نشر پر ایمان، عذاب قبر پر ایمان، اور ثواب پر ایمان، اور مبدأ و معاد پر ایمان، یہ سب اس کے متعلقات ہیں. اب اگر ان کو تنہا تنہا ذکر کرتے تو طول کلام ہوتا اور عبارت طویل ہوتی، تو سب کو ذکر نہیں کیا، کسی ایک کو ذکر نہیں کیا، بلکہ ایمانن کہہ دیا مطلق کہ مومن بھی، جو مومن کے ذہن میں، وہاں تک اس کا ذہن پہنچے کہ جن پر ایمان لانا واجب ہے ان سب پر وہ ایمان رکھتے ہوئے. عموم افادہ ہے عموم کے لیے یہ ایمانن فرمایا، اور یہاں پر کسی ایک مومن بھی کا جو ہے تخصیص کے طور پر ذکر نہیں کیا، تو تنبیہن علی العموم، اور ایمانن یوں لے کر کیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ دار و مدار ہے صحت عبادات کا، عبادات کی جان ایمان ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو عبادت اصلاً صحیح نہیں ہے، لہذا اس پر جو ہے ایمانن کہہ کر کے یہ صاف بتایا کہ کافر کا کوئی عمل، مرتد کا کوئی عمل، جو رسول اللہ کو نہیں مانتا اس کا کوئی عمل، نرا موحد جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور رسول کو نہیں مانتا، ایسے موحد کی توحید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور اسلام میں جو ہے ہرگز قبول نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو ہے اب نری توحید اور نرا لا الہ الا اللہ وہ بھی قبول نہیں کریں گے. تو جب وہ قبول نہیں کریں گے تو عبادت اور نماز یہ تو فرعی معاملات ہیں. تو ایمانن میں نکتہ یہ ہے کہ ایمان یہ ایمان شریف، اس میں نقطہ یہ ہے کہ جس طرح سے یہ شرط عبادات ہے، ویسے ہی یہ قبول توحید کی شرط ہے. اگر یہ ایمان نہیں ہے تو نرا لا الہ الا اللہ کسی مباحث سے قبول نہیں ہوگا. یہاں ہماری تقریر ظاہر یہ ہوا کہ ایمان کے لوازم میں ایک اہم لازم بین جو ایمان کے مفہوم سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کی محبت ہے کہ وہ قیام کرے اللہ تبارک و تعالی کے لیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ میری تعظیم مستحضر ہو اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ میرے اوپر ایمان رکھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یہی وہ ہیں کہ جو دونوں کا وسیلہ ہیں, ایمان کا بھی وسیلہ ہیں اور عبادت کا بھی وسیلہ ہیں. ان پر ایمان لایا تو اللہ پر ایمان بھی صحیح ہوگا, اور ان پر ایمان لایا تو عبادت بھی صحیح ہوگی. اور یہ ایسے وسیلہ ہیں کہ یہ مخلوق کا بھی وسیلہ ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی نے وسیلے سے بے نیاز ہونے کے باوجود جو ہے ان کو اپنی بارگاہ کا ایسا وسیلہ بنایا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ وجود میں, امداد میں, بقا میں, اللہ تک پہنچنے میں سب ان کے محتاج ہیں. یہاں پر یہ بات میں نے جو میرے خاطر فاطر میں آئی وہ میں نے یہاں پر بتائی. اللہ کی ذرتا بقدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ, اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. یہاں پر تین روایتیں امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ذکر کی ہیں, اور ان تینوں میں ایمان اور احتساب کا ذکر ہے, اور ان تینوں میں جو ہے مغفرت ذنوب کا ذکر ہے. یہ روایت خاص لیلۃ القدر کے معاملے میں آئی. دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ جو رمضان کا قیام کرے, رمضان میں قیام اللیل کرے, اور کسی اور روایت میں قیام اور صیام دونوں کا ذکر ہے. تو ان دونوں میں تینوں میں باعث اور سبب تو ایک ہے کہ قیام لیلۃ القدر ہو یا قیام رمضان ہو یا صیام رمضان ہو, سب ایمان و احتساب کے ساتھ ہو تو اس کی جزا وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا جو اس سے پچھلے ہوئے, جو اس نے پہلے کیے. اب یہاں پر ایک نقطہ جو ہے وہ نحوی ہے, اس میں یہ ہے کہ پہلی حدیث میں یہ فرمایا من یقم, جملہ شرطیہ ہے, اس میں فعل شرط جو ہے وہ فعل مضارع ہے, اور جملہ شرطیہ کی جزا جو ہے وہ ماضی آئی ہے, وہ فعل لہو. یہ ماضی لفظ ماضی سے ہے لیکن معنی مستقبل کے ہے. اس میں بہت سارے نحویوں کو اس میں اختلاف ہے, اور بہت سے نحوی جو ہے اس کو ضعیف کہتے ہیں یا اس کو ممنوع کہتے ہیں, اور شاذ و نادر ضرورت شعر کی بنا پر جو ہے اس کو وہ جائز رکھتے ہیں, اور اگر ضرورت شعر نہ ہو تو یہ ان کے نزدیک قاعدہ نیبیہ کے خلاف ہے لہذا ضعیف ہے اور شاد ہے. اور دوسرے نحوی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلقاً جائز ہے, ضرورت شہری پر پر منحصر نہیں ہے. اور ان کی دلیل یہ حدیث ہے جس حدیث میں یہاں پر یہ آیا من یقو, کہ فعل اشد جو ہے یہاں پر مضارع ہے اور جدا اس کی جو ہے ماضی ہے. اور اسی کی تائید جو ہے ایک اور حدیث سے ہوتی ہے جس میں حضرت عائشہ نے یہ فرمایا حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے, اور یہ حدیث بھی بخاری میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے مرض وفات میں فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, لوگوں ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں امامت کریں, تو حضرت عائشہ بولی انہ رجل کذا, یہ ایسے ہی آدمی ہیں مطلب بہت رقیق القلب ہیں, بہت دل کے کمزور ہیں. متى یقم مقامک رقا, جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے ان کو رونا آئے گا, ان کو رقت تاری ہوگی. حضور نے پھر اصرار فرمایا مرو ابا بکر, ابو بکر کو حکم دو. تو یہاں پر حضرت عائشہ نے بھی جو ہے متى یقم مقامک یہ جملہ اشارہ دیا, اس میں جو فعل انہوں نے ذکر کیا وہ فعل مضارع ہے اور جملہ شرطیہ میں فعل مضارع لائیں اور وہاں جزا میں کہا رقا فعل ماضی لائیں. تو حدیث میں افصح الناس محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم, انہوں نے فرمایا غفر لہ. اور دوسری حدیث میں حضرت عائشہ جو افصح الناس کی حرم محترم اور خود فصیحہ, انہوں نے کہا رقا یعنی ماضی کے ساتھ استعمال کیا. اور پھر دوسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ انہوں نے حضور سے بولا, اور عرب کی عادت یہ تھی کہ اگر کوئی کلمہ ان کے طور پر کوئی کلمہ اگر ان کے استعمال کے خلاف اگر کوئی بولتا تھا تو وہ اس کو لہن شمار کرتے تھے. اور عربیت میں لہن جو ہے اس زمانے کے عرب اس کو بڑا عیب سمجھتے تھے, یہاں تک کہ بعض فصیح اور اہل لغت کے بارے میں یہ حکایت ہے کہ جب وہ عربوں کے ساتھ ہم نشین ہوئے ان سے انہوں نے کوئی بات ایسی کہی جو ان کے استعمال کے خلاف تھی اور وہ استعمال میں ان کے معروف نہیں تھی, انہوں نے اس کو لہن سمجھا. کہ انہوں نے کہا لا تجالسنا وانت تلحق, ہمارے مت بیٹھو حالانکہ تم عربیت میں خطا کرتے ہو, تو اگر یہ عربیت میں خطا ہوتی ناجائز ہوتا تو محمد الرسول اللہ اس کو مقرر نہ رکھتے. تو وہ حدیث جو ہے جو سرکار نے فرمایا یہ خود سرکار سے مروی ہے, اور یہ دوسری حدیث میں جو ہے عائشہ نے فرمایا وہ خود فصیحہ ہیں, اور عائشہ کے قول کو ان کے لہر کو اور ان کے لہجے کو محمد الرسول اللہ افصح الناس نے مقرر رکھا. تو یہ حدیث جو ہے عائشہ کی جو ہے یہ حدیث قولی ہے, اور ان کا مقرر رکھنا سرکار کا یہ حدیث تقدیری ہے. لہذا جو ہے اس سے جو ہے امام عینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا والصواب معہم, ان لوگوں کے نزدیک جو ہے ثواب ہے, ہماری اس تقریر سے جو ہے ان کی تائید جو ہے صاف ظاہر ہوتی ہے. میں کیا بولا تھا؟ الحمدللہ امام عینی کی تائید میں نقطہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی حدیث کے متعلق سرکار کی حدیث تقریری کا یہ نقطہ اعلی حضرت کے فیض سے اس فقیر کے قلب پر فائز ہوا. اب یہاں پر حضرت امام ابن حجر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے مجوزین جو اس کو جائز مانتے ہیں کہ فعل شرط اگر جملہ شرطیہ اگر فعل مضارع ہو تو اس کی جزا ماضی آ سکتی ہے, مجوزین کی طرف سے انہوں نے ایک دلیل پیش کی کہ تنزیل میں ہے وَإِن نَشَأْ نُنَزِّلْ آیَةً وَإِن نَشَأْ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. یہاں پر وإن نشأ یہ فعل مضارع ہے اور ننزل اس کی جزا وہی مضارع ہے, یہ قاعدے کے مطابق ہے. اس کے بعد ہے فضلت, یہ فضلت جو ہے یہ ماضی ہے, یہ ننزل پر موقوف ہے, معطوف ہے. یہ فعل ماضی جو ننزل پر معطوف ہے, اب اس میں جو ہے محل استدلال مجوزین کا یہ ہے کہ یہ فضلت جو ہے یہ اعراب میں تابع ہے ننزل کے, جو ننزل کا اعراب ہے وہی فضلت کا اعراب ہے. ننزل مجزوم ہے, جزا ہے شرط کی, فضلت اس پر معطوف ہے, لہذا وہ بھی محل مجزوم ہے اور وہ بھی جزا کے حکم میں ہے اور وہ بھی جو ہے جزا کا مجموعہ ہے. یہ فرمایا ننزل, ہم چاہیں آسمان سے آیت اتارے تو ان کے بڑے بڑے لوگ گردنیں جھکائے رہ جائیں. تو یہاں پر جو ہے جزا میں دو باتیں ذکر کی, ایک ننزل اور ایک ضلت. تو یہ بھی جو ہے یہ معطوف ہے, یہ اعراب میں بھی تابع ہے اور حکم جو ہے اس کا وہی حکم ہے جو ننزل کا ہے, یعنی دونوں جو ہے وہ مجزوم ہیں. ننزل لفظ مجزوم ہے اور ذلت محل جو ہے وہ مجزوم ہے. لہذا اس سے پتا یہ لگا کہ فی الجملہ جملہ شرطیہ کی جزا جو ہے یا استقلالاً یا طبعاً جو ہے وہ ماضی آ سکتی ہے, لہذا جو ہے انہوں نے جو ہے اس سے استدلال کیا امام ابن حجر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے. اس پر جو ہے اس جواب میں کچھ نظر ظاہر کی اور کہا کہ میرے نزدیک اس میں نظر ہے, حالانکہ ان کی کا استدلال بہت برمحل ہے. اور یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ فضلت یہ معطوف ہے منزل پر, اور عطف
اور شاید کسی شے پر معطوف ہوتی ہے
اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ معطوف علیہ کے قائم مقام ہو سکتا ہے. تو اگر یہاں پر یہ کہا جائے کہ معطوف علیہ کے قائم مقام ہو سکتا ہے تو اس لحاظ سے بھی جو ہے یہ ذلت جو ہے وہ فی الجملہ جو ہے جزا ہے اس پہلے شخص کی. بہرحال یہ ایک مسئلہ نحویوں کے درمیان جو ہے وہ متنازع تھا, اس پر مجبدین نے یہ آیت پڑھی, انہوں نے آیت تلاوت کی اور ان کے سند جو ہے افتح الناس کے کلام میں ہے اور حضرت عائشہ کے کلام میں ان کی سند جو ہے اور ثواب جو ہے انہی کے ساتھ معلوم ہوتا ہے. اب یہاں پر حضرت ابن حجر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہ شبہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تصرف ربات ہو, یعنی بخاری میں جو کہا گیا غفر له ما تقدم من ذنبی, یہ راویوں نے جو ہے کسی راوی نے وہاں پر بجائے مضارع کے ماضی کا لفظ جو ہے وہ رکھ دیا ہو معنی کے لحاظ سے, روایت بالمعنی کے لحاظ سے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ تصرف رات ہو سکتا ہے اور تصرف ربات کے طور پر جو ہے انہوں نے ایک حدیث نسائی کی لے کر کے آئے جو اس کی روایت ہے, اس میں محمد ابن علی ابن میمون ابو الیمان شیخ بخاری سے روایت کرتے ہیں اور اس میں یوں ہے, من یقم لیلۃ القدر یغفر لہ, جو لیلۃ القدر میں قیام کرے یغفر لہ, جزا لے کر کے آئے پہلے مضارع. اور دوسری روایت جو ہے جو ابو نعیم نے مستخد میں روایت کی سلیمان یعنی طبرانی سے, اور انہوں نے روایت کی اپنی طرف سے ابو الیمان شیخ بخاری سے, اس میں جو ہے وہ الفاظ جو ہیں لا يقوم احد ليلة القدر وہ ایمان و زبان الا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبی. طبرانی کی روایت میں لفظ بالکل بدل گئے, اس میں یہاں پر یہ ہے کہ کوئی شخص جب لیلۃ القدر میں قیام کرے اور اس رات کو پالے تو اللہ تبارک و تعالی اگر وہ اس کا قیام کرے ایمان اور احتساب کے طور پر تو اللہ تبارک اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دے. تو وہاں پر ماضی سے ہے اور شرط و جزا نہیں ہے بلکہ مستثنی اور مستثنا استثنا کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. تو یہ انہوں نے تصرف ربات کے طور پر جو ہے انہوں نے جو ہے یہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ تصرف ربات نے جو ہے اس میں تصرف کیا ہو. نسائی نے وہاں پر روایت کیا فعل مضارع کے ساتھ, اب بخاری کے یہاں جو ہے وہ فعل مضارع پر ہی تھا, کسی راوی نے اس کو جو ہے پہلے ماضی کر دیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ امام عینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس کا جواب اس لحاظ سے دیا کہ بخاری نے جو ابو الیمان سے روایت کیا ہے نسائی کی روایت جو ہے وہ اس کے معادل نہیں ہے, اور اسی طریقے سے طبرانی نے جو ابو الیمان سے روایت کیا ہے تو طبرانی کی روایت بخاری کی روایت کے معادل نہیں ہے. اس میں کسی کو بحث ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حکم بے دلیل ہے اور یہ تحکم ہے, لیکن اس کو اس کا جواب میرے طور پر یوں دیا جا سکتا ہے کہ اس تصرف کو ماننے سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ استعمال دونوں طریقے پر ہے، مضارع فعل شرط جملہ شرطیہ، اگر فعل مضارع ہو تو کبھی اس کی جگہ جو ہے ماضی آتی ہے اور کبھی اس کی جگہ میں جو ہے مضارع بولا جاتا ہے، اور جب استعمال جو ہے دونوں طور پر ہے تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ افصح الناس سے جو حدیث منسوب ہے اور جو ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی طرف جو حدیث منسوب ہے تو ہم جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے محض اپنے اعتماد کی بنا پر کہ یہ لفظ جو ہے وہ خلاف قاعدہ ہے یا یہ لفظ جو ہے خلاف فصاحت ہے، خصوصاً جبکہ تصرف رباط جو ہے رباط میں تصرف جو ہے وہ فصیح عربوں کی طرف سے واقع ہوا ہو، جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو کہ تصرف کرنے والے جو ہے وہ عجمی تھے جو لسان سے اور زبان سے ناواقف تھے، جب تک یہ ثابت نہ ہو محض احتمال کی بنا پر جو ہے اس تصرف کی بنا پر جو ہے یہ قاعدہ جو ہے ثابت نہیں ہوگا، لہذا حق وہی ہے کہ یہ جو ہے جس طریقے سے یہ استعمال جو ہے اس کا ماضی مضارع کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی اس کا استعمال جو ہے ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، اور دونوں فصیح ہیں، کوئی فصاحت کے خلاف نہیں ہے۔ ھذا ما عندی والعلم بحق عند ربی من ذنبہ میں، اب یہ امام ہنجی نے یہ سوال اٹھایا کہ ذنب جو ہے وہ علم ہے، معرفہ ہے، اس لیے کہ وہ مضاف ہے ضمیر کی طرف، لہذا اب اس بنا پر جو ہے کیا کوئی ایسا گناہ جو حق کے ناس سے متعلق ہو، حقوق و لباس سے متعلق ہو، وہ بھی معاف ہوگا، یا خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے جو گناہ متعلق ہے وہ معاف ہوں گے؟ تو کہا انہوں نے کہ قاعدہ تو یہ چاہتا ہے لیکن دلائل سے یہ ثابت ہے کہ حقوق العباد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا جب تک کہ بندے معاف نہ فرمائیں، لہذا یہ دوسری دلیل سے جو ہے حقوق اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اعجب الامداد فی مکفرات حقوق العباد میں کچھ ایسی تصریح فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے یہ امید ہے کہ بعض عبادات جیسے کہ حج مبرور وغیرہ اس میں یہ بشارت آئی ہے کہ اس کے لیے مغفرت عامہ ہے، یہاں تک کہ حقوق عباد بھی معاف ہو جائیں گے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہے اپنے حقوق جو ہے ابتدا یوں ہی معاف فرما دے گا اور حقوق العباد کو ایسے معاف فرما دے گا کہ جو اس کے مطالب ہیں اور جو اس کے خصوم ہیں ان کو راضی فرما دے گا۔ چلیے ہو گئی بات۔ اس حدیث میں جو رجال واقع ہوئے ان کا بیان، اور یہ پانچ ہیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ جو یہاں پر ہے اسی ترتیب کے ساتھ باب حج الرسول، باب حب الرسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میں ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ ابو الیمان حکم ابن نافع ہیں، اور شعیب ابن حمزہ ہیں، اور ابو الدناد زے مقصورہ اور نون مفتوحہ کے ساتھ عبداللہ ابن زقوان قرشی ہیں، اور عارض کا نام ہے عبد الرحمن ابن ہرمز المدنی القرشی، اور ایک قول میں ابو ہریرہ کی اصح الاسانید یوں ہیں، ابو الدناد عن العارج عن ابی ہریرہ، یہ حدیث امام بخاری نے کہاں کہاں اور روایت کی اس کا بیان، ان کے علاوہ اور کس کو اس نے روایت کیا۔ یہاں پر یہ حدیث انہوں نے مختصراً ذکر کی، اور کتاب الصیام میں یہ حدیث امام بخاری نے مطولاً بطول ہی ذکر کی، اور مسلم نے اس کو تخریج کیا، اور ان کے لفظ یہ ہیں
من یقم لیلۃ القدر و یوافقها اراه ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہاں پر لفظ بخاری اور لفظ مسلم میں اتنا فرق ہے کہ انہوں نے یوافقها زیادہ ہے اور اراه ایمانا و احتسابا یہاں پر جو ہے وہ راوی کی طرف سے زیادہ ہے. اور یہاں بھی یہ حدیث مسلم میں بھی جو ہے امام بخاری کی روایت کی تائید ہے کہ یہاں پر بھی جو ہے یقم فعل مضارع ہے اور اس کی جزا جو ہے وہ فعل لہو تقدم سے فعل ماضی آئی. اور ابو داؤد ترمذی اور نسائی اور صاحب المفتح امام مالک نے بھی اس پر روایت کیا. اور ان کے لفظ یہ ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یامرهم بعزیمت ویقول من قام رمضان ایمانا واحتسابا فیقول من قام رمضان ایمانا واحتسابا فلہ ما تقدم من ذنبی. ہاں فتوفی رسول اللہ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ تعالی ونحن علی ذلك فتوفی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الامر علی ذلك ثم قال الامر علی ذلك فی خلافت ابی بکر وصدر من خلافت عمر رضی اللہ تعالی. یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لوگوں کو قیام رمضان رمضان میں رمضان کی راتوں میں نوافل پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے بغیر اس کے کہ آپ ان پر اس کی تاکید فرمائیں. تو یوں فرماتے تھے کہ جو رمضان کی راتوں میں نفل کی نماز پڑھے اور قیام اللیل کرے ایمان اور احتساب کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دے. پھر حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ وسلم کا وصال ہوا اور لوگوں کا یہی معاملہ تھا کہ جو چاہتا تھا پڑھتا تھا جو چاہتا تھا نہیں پڑھتا تھا. اور حضرت ابو بکر کی خلافت میں بھی یہی معاملہ تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے شروع سالوں میں بھی یہی معاملہ تھا. یہاں تک کہ پھر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو یہ دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ مسجد میں تراویح کی جماعت جو ہے تراویح لوگ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اس کو پسند فرمایا اگر نعمت البدعت ہادی یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے. اور پھر اس پر جو ہے لوگوں کا جو ہے اجماع ہو گیا اور تراویح کی یہ جماعت تراویح جماعت اور ختم قرآن یہ سنت موقع ہو گئی اسی زمانے سے. اور بخاری اور مسلم نے بھی جو ہے ایسے ہی جو ہے اس کے ہم مانا حدیث روایت کی. اور نسائی نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث روایت کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی ذکر رمضان میں فقدی علی الشہور وقال من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبه قیاما فلتوب. یعنی نسائی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا اس کے فضل کے ساتھ مہینوں پر جو اس کا فضل ہے اس فضل کے ساتھ رمضان کا ذکر کیا. اور پھر یہ فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنے گناہوں سے ایسا نکلے مبرہ ہو کر کے جیسا کہ آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا. اور نسائی نے یہ کہا کہ یہ عبد الرحمن ابن عوف سے جو روایت ہے یہ خطا ہے اور ثواب یہ ہے کہ یہ روایت ابو ہریرہ کی ہے.